السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. مدمزاد، جیسے کہ پچھلی جمعرات کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری یہ جمعرات کی جو نشست ہوا کرتی ہے، وہ دو نشستیں ہیں کہ جو ہماری ابھی ملیں گی، اور ارادہ یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اس کی آمد آمد ہے، اس کے حوالے سے ہی کچھ موضوعات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ان دو نشستوں میں ہم کور کریں. آج کا جو موضوع سوشل میڈیا پر بھی اس کو نشر کیا گیا تھا، اور باہر بینر بھی یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے، یعنی رمضان، ماہ نزول قرآن اور دورہ ترجمہ قرآن، یہ موضوع ہے انشاءاللہ کہ جس پر اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. یعنی موضوع کے تین ہی حصے ہیں کہ جو ان کے بنتے ہیں، موضوع کے ٹائٹل کے اعتبار سے، یعنی رمضان، اس پر کچھ گفتگو ہو جائے گی، پھر نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، کچھ گزارشات آ جائیں گی، اور ایک عنوان جو کہ اکثر و بیشتر یہاں جو بھی سامعین بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر چند باتیں ہیں کہ جو اختصار کے ساتھ آئیں گی. سب سے پہلے یہ جو ماہ مبارکہ آنے والا ہے، رمضان مبارک، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و ایمان کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں داخلہ نصیب فرمائے. یہ جو قمری کیلنڈر ہے، اس میں نواں مہینہ ہے رمضان کا، اور اس کی عظمت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں، کہ جو کہ انشاءاللہ ایک طویل روایت تو اگلی نشست میں، اگلی جمعرات کو آ جائے گی، لیکن عظمت کے اعتبار سے کئی نام ہیں کہ جس کے ہمیں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سے. مثلا اسے شہر عظیم قرار دیا گیا، فقط ادلکم شہر عظیم، اگلی نشست میں وہ حدیث بھی آ جائے گی. اسی طرح سے اسے شہر مبارک کہا گیا، برکت والا مہینہ. اسی طرح سید الشہور، ایک روایت میں اس کو کہا گیا یہ مہینوں کا سردار رمضان مبارک. اسی طرح اس کی جو عظمت ہے کہ ایک بڑی قیمتی رات ہے کہ جو اس میں ہے، لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، اور وہ ہزار مہینوں سے بہتر اس کو قرار دے دیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اسی طرح اسی ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اشروں کی بھی جو عظمت ہے، یعنی تین اشرے جو اس میں آتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کی بھی عظمت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہ روایت بھی اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گی. پہلا اشرہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، رحمت کا اشرہ ہے، اور دوسرا اشرہ وہ مغفرت کا اشرہ، اور تیسرا اشرہ اتقوا رقبتہ من النار، یعنی آگ سے خلاصی کا اشرہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے ہیں کہ جو اپنے بندوں کے لیے آخری اشرے میں جاری فرماتے ہیں. تو یہ تین اشروں کی بھی عظمت ہے اسی ماہ مبارکہ میں، کہ جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح سے اس کا جو لغوی مفہوم ہے رمضان کا، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، را مین وال زا وال، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والی، سخت، یعنی لو، تھپیڑے، گرمی. اور اسی مفہوم کے اعتبار سے پھر فقہاء نے، علماء نے یہ باتیں بیان کی ہیں، کیونکہ اس میں یعنی ایک سخت بعض دفعہ گرمی میں بھی معاملات آتے ہیں روزے کے حوالے سے, تو روزے دار وہ سخت گرمی کو بھی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. لیکن ایک موضوع کے اعتبار سے یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ بندہ مومن کے گناہوں کو جو ہے وہ جھلسا دیتا ہے. یعنی یہ جو مہینہ ہے کہ جیسے یہ بندہ مومن اس میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت سے اس کے جو بھی گناہ ہیں, اگر وہ محنت کرے اللہ کا تقرب حاصل کرے اللہ کو راضی کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ جھلسا دیتا ہے. تو یہ اس کے روٹ ورڈ سے یہ مفہوم بھی ہے کہ جو کہ نکلتا ہے. پھر قرآن مجید میں قمری جو مہینے ہیں ان میں واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام ہے کہ جو لیا گیا, واحد مہینہ, وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ. واحد ایک نام ہے رمضان کا کہ جو قرآن مجید میں باقاعدہ آیا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ وہ ہم سنتے ہیں, اربعۃ الحرم, چار حرمت والے مہینے ہیں, لیکن ان کا بھی نام نہیں آیا. تو 12 مہینوں میں قمری کیلنڈر کے صرف ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کا نام باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیتوں پر 185 جو ابتدان تلاوت بھی کی گئی اس میں جو ہے وہ لیا گیا ہے. پھر اس مہینے میں دو بڑی قیمتی عبادتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی, یعنی ایک عبادت ہے کہ جو دن کی ہے, ایک عبادت ہے کہ جو رات کی ہے. دن کی عبادت اسے فرض عبادت وہ قرار دیا گیا, یعنی روزہ. اور اس دفعہ جو بھی روزہ ہے اس کی ٹائم کیلکولیشن آپ نے بھی کی ہوگی, 13 گھنٹے کم و بیش. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روزہ فرض عبادت, اس کو دن کا روزہ وہ قرار دے دیا گیا. اور رات کا جو قیام ہے, قیام اللیل, نماز تراوی, اسے سنت موقع قرار دیا گیا, اور اسے اس میں بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو کہ رکھا گیا. تو لہٰذا اب اس میں دیکھیے, دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام نماز تراوی, اس میں ہم کیا سماعت کرتے ہیں؟ قرآن مجید. تو یہ بڑا ایک حسین پیکج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بہرحال روزے کی عبادت کے حوالے سے تو حدیث یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی ویسے تو نماز بھی اللہ ہی کے لیے, حج بھی اللہ کے لیے, دیگر عبادات بھی اللہ کے لیے, لیکن خاص ایک مقام ہے محسوس ہوتا ہے, اور یہ بندہ مومن کو اوپر جا کے ہی جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ جس کے حوالے سے یہ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک روزے کے حوالے سے ایک اس کی عظمت کا بیان ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام اور اس میں قرآن کی سماعت, یہ بڑا ایک حسین پیکج ہے کہ جس کو سمو دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خاص رمضان کے مہینے میں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو اپرنٹ ایک ریزن ہے, جو وجہ سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ یہ روح جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے, اور یہ ہمارے جسم میں یہ وہ عنصر ہے کہ جو اصل ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہیومن اسٹرکچر ہے, یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا خاکی وجود ہے, ایک اس کے اندر روحانی وجود ہے. جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کے نگہبانی, اور وہ کیا ہے؟ روح ربانی. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے, ونفخت فیہ من روحی, یہ وہی روح ہے کہ جس کو سجدہ کرایا گیا. فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں آدم کے خاکی وجود میں روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ روح کی تقویت کا ایک بہترین نظام ہے کہ جو کہ ان دو عبادات کے ذریعے سے ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں یہ جو روح اور جسم ہے نا, یہ فلسفہ بھی تھوڑا سا ہے تو فلسفیانہ بات, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو جسم ہے یہ بنا ہے مٹی سے, اس کی غذا بھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں یہ اسی مٹی سے اگنے والی یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی غذا بنتی ہے. تو جسم بنا مٹی سے اور اس کی غذا بھی کہاں سے؟ اسی مٹی سے. پھر اس کے اندر جو روح ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی, اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی. تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی. یہ ایک کافر کا قول ہے کہ جو کہ بڑا مشہور کر دیا گیا, اور ہر ایک یعنی مسلمان بھی اس کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی بڑی محافل میں, کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے, معذرت کے ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک الزام کے درجے پر یہ بات ہے اس روح کے حوالے سے جو اللہ نے پھونکی ہے کہ اسے موسیقی اس کی غذا قرار دے دیا گیا. یہ شیکسپیئر کا کال تھا جس کو ہم نے ہرز جا بنا, ایک کافر. تو کافر کی تو مادی غذا بھی ایک نہیں ہو سکتی کافر اور مومن کی, تو روحانی غذا کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ بھائی ان کی ہوگی روحانی غذا اگر وہ, حالانکہ روح تو ہر ایک کے اندر اللہ نے پھونکی ہے. قطعاً روح کی غذا یہ موسیقی نہیں ہے, یہ گانے بجانے نہیں, بلکہ موسیقی یہ روح کی غذا کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید, جس کو ہم رمضان میں کہاں سنتے ہیں؟ نماز تراویح میں. تو دن کا روزہ اور رات کا قیام کی جس میں قرآن سنا جا رہا ہے. اب دیکھیے یہ جسم اور روح, اس کو آپ مثال سے سمجھیں, یہ دو چیزیں ہیں. جس طرح سے ایک گھوڑا ہوتا ہے اور اس پر سوار کون ہوتا ہے؟ شاہ سوار. تو مضبوط کس کو ہونا چاہیے؟ شاہ سوار کو مضبوط ہونا چاہیے نا, ورنہ اگر شاہ سوار کمزور ہے تو گھوڑا تو اسے جہاں چاہے گا مرضی سے لے کے جائے گا, جہاں چاہے گا پٹھے گا. لیکن اگر شاہ سوار ٹرینڈ ہو, بڑا مضبوط ہو, تو وہ اس پر جم کے بیٹھتا ہے, گھوڑے کو لگام دے کے رکھتا ہے اور اسے قابو کر لیتا ہے. اڑیل گھوڑے کو بھی اگر شاہ سوار مضبوط ہے تو اسے قابو کرتا ہے اور پھر جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے لے کے جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جسم اور روح, اگر میں سوال کروں کہ اس میں توانا کس کو ہونا چاہیے, کس کو کس پر سوار ہونا چاہیے, یہ روح اللہ کی طرف سے آئی, اس کا جو ٹرینڈ ہے, اس کا جو میلان ہے وہ اللہ کی طرف ہے. یہ نیکیوں میں انسان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے روح, جبکہ یہ جسم اس کی غذا مٹی سے ہے. اور اگر ایک ٹائٹل دیا جائے کہ یہ دنیا, تو یہ جسم انسان کو دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے اور دنیا عارضی ہے, لہذا جب انسان دنیا کی طرف جائے گا تو غفلت کا شکار ہوگا. تو یہ جسم انسان کو غفلت کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ حسین پیکج ذرا دیکھیں رمضان مبارک کے جو اللہ کی طرف سے ہے, کہ اس جسم کو کمزور کرنا اور روح کو جو ہے وہ تقویت دینا, اسے پروان چڑھانا تاکہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے. لہذا اب یہ پیکج کیسا ہے کہ بھئی 13-14 گھنٹے دن میں تم روزے سے رہو اور کھانے پینے سے بچو. یہ کھانا پینا کس کی غذا تھی؟ اس جسم کی. لہذا اس کو یہ غذا فراہم نہ کرو, اس کو کیا کرو؟ تھوڑا کمزور کرو. اور رات کو کھڑے ہو کر نماز تراویح میں کیا سنو؟ سماعت قرآنی کرو. یہ قرآن کس کی غذا ہے؟ روح کی. جب اسے تم غذا دے رہے ہو اور 13-14 گھنٹے جسم کو کمزور کر رہے ہو, تو اب پروان کون چڑھے گا, توانا کون ہوگا؟ وہ روح ہوگی. اور روح پھر جسم پر غالب آ جائے گی, تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا میں وہ پیکر ہے کہ جو کہ ڈوب جاتا ہے. ہر وہ کام کرتا ہے وہ نفس مطمئنہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. یہی وہ ڈیمانڈ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اور یہ 29-30 دن یہ بہترین تربیت ہے کہ جو اس روزہ اور سماعت قرآنی سے, ان دو عبادات سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کرنا چاہتا ہے, تاکہ ہم بقیہ زندگی, یہ ایک مہینے کی تربیت سے ہم بقیہ زندگی ہم واقعتاً وہ تقویٰ کی دولت ہے کہ جو حاصل کر سکیں اور پوری زندگی متقی بن جائیں, کہ جو روزے کا بھی مقصد ہے. لعلکم تتقون. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ دو عبادات کی جو بھی ایک مساوی کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آیت نمبر 185 میں یہی بات رکھی ہے کہ یہ دن کا روزہ رمضان, اس میں روزہ رکھو اور رات میں قرآن سنو اور روح کو جو ہے وہ تقویت. اچھا, اسی طرح اگلی بات اس میں وہ یہ ہے کہ ایک تربیت تو ہے جو کہ روح کو تقویت دینے کے اعتبار سے, جس طرح سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا آرمی کا جو سولجر ہوتا ہے, سولجرز ہوتے ہیں, چاہے ان کی زندگی میں کبھی بھی جنگ نہ آئے, جنگ کی کیفیت سے وہ نہ گزریں, لیکن ہر روز انہیں ڈرل دی جاتی ہے تاکہ جیسے ہی جنگ کی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ ویل پریپیئرڈ ہو, پہلے سے تیار. لہذا ہر روز ایک فوجی کو ڈرل سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں ایک مہینہ یہ مقرر کر دیا کہ تم اس میں تربیت حاصل کرو 29-30 دن, اور باقی پورے زندگی شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو تقوی کے اس ڈھال سے جب وہ بچا سکو. ایک تربیت تو یہ ہے. دوسری تربیت یہ ہے خاص طور پر روزے کی عبادت سے. اللہ تعالی ہمیں یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ پوری زندگی تمہیں اللہ کے حکم کو فوقیت دینی ہے. اصل شے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس کے سامنے اپنی ہر چیز کو کیا کر دینا ہے؟ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دینا. یہی تربیت دیکھیں آپ رمضان مبارک میں دی جاتی ہے. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ کیا وہ شے ہے کہ جو ہمیں صبح صادق سے پہلے کھانا کھلا رہی ہے، سحری کرا رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو لہٰذا اب وہی کھانا پینا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ 13 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے بالکل حرام ہو جاتا ہے. ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، فریج کھولتے بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی بھی ہیں، لیکن یہ کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھتا ہے، اس سے پرہیز کر رہے ہیں. تو لہٰذا کیا وہ شے ہے کہ جو صبح صادق سے پہلے وہ چیزیں ہم کھا رہے ہیں، صبح صادق ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک انہی چیزوں پر کیا ہو جاتی ہے؟ پابندی ہو جاتی ہے. پھر جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، وہی چیزیں ہیں کہ جو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر میں سوال کروں کہ کیا شے ہے اس کے پیچھے، تو کیا شے ہو سکتی ہے؟ وہ صرف ایک شے ہے، وہ ہے اللہ کا حکم. پانی سامنے پڑا ہے، میں روزے سے ہوں، تو لہذا یہ ہے کہ پانی کی طرف پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ پانی پیاس نہیں بجھائے گا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل شے کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی اہمیت. اور پوری زندگی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو جو حکم آتا ہے اللہ کا، اسی کے سامنے ہم نے سرنڈر کرنا ہے. یہ ہے اصل میں وہ تربیت کے جو کہ دی جا رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک ذہن یہ بھی ہے ہمارا آج جو کہ بنا دیا گیا ہے کہ بھئی رمضان تو بس آرام کرنے کے کا مہینہ ہے، کیونکہ ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں 13-14 گھنٹے، تو لہٰذا اب اس میں تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ نڈھال ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب کام وام چھوڑ کے اب جو ہے وہ آرام کرے، زیادہ سے زیادہ آرام. تو بہرحال اس میں بھی ذرا سن لیجئے، رمضان مبارک یہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان مبارک تھے وہ بہت متحرک گزرے ہیں. اس میں حق و باطل سے پنجہ آزمائی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. 17 رمضان کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو یقیناً ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور ہم نے مطالعہ بھی کیا. 17 رمضان کون سا مارکا ہے؟ بدر کے مقام پر، غزوہ بدر 17 رمضان کو. اسی طرح فتح مکہ، وجال حق و دحق الباطل کا جو نقشہ ہے سامنے آتا ہے. فتح مکہ کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے. اسی طرح سے بدر کے ایک مہینے بعد جو احد کا مارکا چھڑا ہے وہ ہے شوال کے مہینے میں، وہ مارکا چھڑا. لیکن لازم بات ہے ہم اتنی تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب جنگ چھڑتی ہے تو اس سے پہلے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تیاری ہوتی ہے. لہذا ابتدائی دنوں میں شوال میں غزوہ احد ہو رہا ہے تو اس کی تیاری اللہ کے رسول نے کب کی ہے؟ پورا رمضان مبارک، اس کی پلاننگ، دشمن کی جو بھی حرکات ہیں اس پر نظر رکھنا، یہ سب رمضان میں ہو رہا ہے. تو مطلب آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو رمضان مبارک جو اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی متحرک ہیں، حق و باطل کے سے پنجہ آزمائی میں گزرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے ایک متحرک زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ بھی ایک فلسفہ جو ذہن میں ہے، خیال کہ بھئی یہ تو آرام کے دن ہے، نہیں، قطر نہیں. اس میں تو ہمیں اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دین کے لیے کمٹمنٹ کا شو کرنا، یہ ہے کہ جو کہ تقاضا مجھ سے اور آپ سے. باقی دوسرا جو موضوع اس کا تھا وہ یہ کہ ماہ نزول قرآن، یعنی رمضان مبارک کے حوالے سے بہت اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ باتیں سمجھی. اب دوسرا موضوع ہے ماہ نزول قرآن، یہ مہینہ کون سا ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی شروع میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اچھا، اس ماہ مبارکہ میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنی بھی سابقہ کتب سماویہ ہیں، یعنی آسمانی کتب ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ کون سا چنا ہے؟ یہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ جو کہ چنا ہے. اسی طرح سے اس ماہ مبارکہ میں خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ کیا تھا کہ رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ان کے ساتھ مل کے پورے قرآن مجید کا دورہ ہے کہ جو کہ فرمایا کرتے تھے. اور آپ کی زندگی کا جو آخری سال ہے اس میں آپ نے قرآن مجید کے دو دورے ہیں کہ جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا. تو لہٰذا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کہ جو کہ رمضان مبارک کا. اچھا قرآن مجید کا جو بھی نزول ہے اس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں, دو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے جو بیان ہوتی ہیں خود قرآن میں, ایک ہے انزال ایک ہے تنزیل. انزال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یکدم کسی شے کا نازل ہو جانا, یکدم پوری کی پوری. ان معنوں میں قرآن مجید کا نزول ہے لیلۃ القدر میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورۃ القدر کی پہلی آیت, بے شک ہم نے انزال کیا ہے نازل کیا ہے یکدم اس قرآن کو کون سی رات میں؟ قدر کی رات, لیلۃ القدر میں, شب قدر میں. یہ کیسے؟ یعنی جو لوح محفوظ میں قرآن مجید ہے اس کو اللہ تعالی نے اس آسمائے دنیا پر جو ہمیں نظر آتا ہے اس پر ایک رات میں پورا کا پورا قرآن ہے کہ جو کہ نازل کر دیا لیلۃ القدر. یہ ہے انزال. دوسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ تنزیل کی ہوتی ہے. تنزیل کے معنی ہوتے ہیں نجمن نجمن تدریجن کسی شے کا نازل ہونا. اور اسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید وہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جو کتابی صورت میں یکدم اللہ کے رسول کو نہیں دی گئی. ہاں آپ سے پہلے جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی, وہ کتابی صورت میں یا تفتیوں کی صورت میں مل گئی, یکدم مل گئی. لیکن قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نجمن نجمن نازل ہوا, وقتاً فوقتاً نازل ہوا, اور وہ 610 سے 632 عیسوی کے دوران جو ہے, یعنی یہ پورا قرآن مجید ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوا 22-23 برس کے عرصے میں. یہ تدریجن ہے. یہ قرآن مجید کے دو نزول وہ میں نے آپ کو بتایا, یکدم نازل ہونا ایک رات میں اور تدریج کے ساتھ 22-23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے وہ کیا ہے؟ پرپز آف ڈیسن آف ہولی قرآن, اللہ کی اس کتاب کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ کیا آیا یہ کوئی کتاب مقدس ہے کہ بس یہ نازل ہو گئی تو اچھے سے جزدان میں قیمتی جزدان میں لپیٹ کر اس پر خوشبوئیں لگا کر اور بس سینے سے لگا لیا جائے اور اوپر رکھ دیا جائے, یا یہ ہے کہ مسجدوں کی نظر کر دی جائے؟ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ مسجدوں کی شیلف میں اس کو رکھے اور پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہو اور مٹی اٹ رہی ہو قرآن مجید پر؟ کیا یہ قرآن اس کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹیز میں اس پر ریسرچ کر لی جائے اور اس پر تھیسز لکھ دیے جائیں اور پیپرز کی نظر کر دیا جائے اور وہ رسالوں میں جو ہے وہ چھپ جائے؟ یا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اسے سونے کے تاروں سے لکھ کر چاول کے دانوں سے لکھ کر اور میوزیم میں جو ہے وہ سجا دیا جائے رکھ دیا جائے؟ جی یہ میرے سوالات ہیں, جواب آپ کو دینا ہے. کیا اصل مقصد قرآن مجید کا یہ تھا؟ یہ ہمارے سوچے ہوئے معاملات ہیں, یہ ہم نے کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ معاملہ. حالانکہ خود قرآن مجید کا جو نازل کرنے والا ہے, آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے سورہ بقرہ 185, اس میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ رمضان میں یہ قرآن نازل کیا گیا کیوں؟ ہدل للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت. یہ ہدایت نامہ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی, راہ کو نمایاں کرنا. کوئی مسافر ہے کسی شاہراہ پر جا رہا ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ یا تو گورنمنٹ نے لائٹ بیکنز لگائی ہوئی ہوں تو کچھ روشنی شاہراہ پر آ جائے گی تو اسے محفوظ اس گزر گاہ سے گزرنا آسان ہو جائے گا, یا پھر اس کی گاڑی کے ہیڈ لائٹس اتنی ہوں کہ وہ واقعتاً آرام سے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گزر جائے. تو لائٹ چاہیے. تو میں اور آپ بھی کیا ہیں؟ اس زندگی کی شاہراہ کے کیا ہیں؟ مسافر ہیں. یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. بلکہ ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، وہاں کی کامیابی ہے، جنت کا حصول، اللہ کی رضا، یہ ہمارا نجم العین ہے. اور اس منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں ایک مسافر کی طرح. اور اس شاہراہ پر یہ قرآن مجید ہے کہ جو لائٹ بیکن ہے، ہدایت نامہ ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی دیکھو، اس شاہراہ پر یہ شیطان نے یہاں تمہارے لیے سود کا گھڑا کھودا ہوا ہے، یہاں بے حیائی کا گھڑا کھودا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے نکلنا ہے. تمہیں یہ کھانا ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. یہ کون گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ قرآن مجید. اور جس کے شارح کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قرآن کی وضاحت آپ نے اپنی احادیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ سے جو ہے وہ فرمائی. تو برحال یہ ہے کہ جب بھی قرآن کا تذکرہ ہے تو اس میں پھر یہ سیرت مطہرہ سنت ہے کہ جو کہ اٹیچ ہوتی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو برحال یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول وہ ہدایت کے لیے. اور آج جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب. بلکہ میں اجازت دیں تو آج ہم نے اس قرآن مجید کو مردوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا. جب کوئی انتقال کرتا ہے تو قرآن پھر کھلتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دل آمادہ ہو نہ ہو، لیکن بس پورا قرآن اب بیٹھ کے وہاں ختم کرنا ہے. حالانکہ اسلاف میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس کا، یعنی جتنا دل چاہے وہ قرآن پڑھ کے اور اسال ثواب کر دے، ہم قائل ہیں اسال ثواب، لیکن اس کے لیے جمع ہونا اور لازمی قرآن کو ختم کرنا. اور اگر قرآن ختم نہیں ہو رہا تو ایک صفحہ ایک پڑھ رہا ہے، دوسرے صفحہ کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، پھر بھی قرآن ختم نہیں ہو رہا، تو پھر گھروں میں جا کے نمبرز لکھوا آتے ہیں کہ بھئی آپ یہ نمبر کا پارا پڑھ دیں، آپ یہ نمبر کا پارا پڑھ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا پھر بھی قرآن ختم نہیں ہو رہا تو پھر مدرسے کے بچوں کو بلا کر بریانی کے نام پر اور قرآن کے یعنی خاتمے کے جو کہ ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. یعنی ہم نے ایک عام دنیاوی کتاب کی طرح بھی اس قرآن کو ویٹج نہیں دی. آج ایک ورلڈلی ایجوکیشن کا جو بھی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، چاہے وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہو، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہو، کوئی بھی شعبہ ہو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، مجھے بتائیے، طلبا یہاں پر بھی بیٹھے ہیں یا طالب علمی کے زمانے سے سبھی ہی گزرے ہیں، کیا ہم نے دنیاوی کتاب کے ساتھ کبھی یہ ظلم کیا؟ کوئی یعنی بس بغیر پڑھے اور امتحان دینے چلے گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کوئی نالائق ہی اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کہ یہ کام کرو گے، ورنہ ایک ایک لفظ کو چاٹ ڈالتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، خود سمجھ میں نہیں آتا تو، اور اسکول میں یا کالجز یونیورسٹیز میں سمجھ نہیں آتا تو ٹیوشن ظاہر کرتے ہیں، ٹیوٹر ظاہر کرتے ہیں، بڑی بڑی انسٹیٹیوشن میں جا کے ہائی فائی فیس دے کے اور پروفیسر سے جو ہے وہ ایک ایک لفظ کو اور ایکویشنز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ یہ تعلق، کیا زندگی میں ہم نے کبھی قرآن کو ہدایت نامے یا امام کے طور پر رکھا، اس کی علم کو سیکھنے کی کوشش کی؟ یہ ہر پڑھا لکھا جو بھی طبقہ ہے اس کو جواب دینا ہے روز قیامت. اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ہاں دنیاوی کتاب کو تو تم نے چاٹ ڈالا ایک ایک لفظ کو، لیکن میری کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ اور پھر میں عرض کروں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بالکل بجا ہوگا روز قیامت، کہ جس کو نقل کون کر رہا ہے؟ رب کائنات اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ نقل کر رہا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اللہ کے رسول شکوہ کریں گے روز قیامت اپنے رب کے حضور کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے اس سے ہجرت اختیار، اس کو ترک کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ طرز عمل آج ہمارا نہیں؟ لیم ایکسکیوزز ہمارے پاس یہ ہیں کہ بھئی قرآن کیسے پڑھیں، یہ تو ہماری زبان نہیں ہے. تو بھی ہم جھڑجھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا انگریزی ہماری زبان تھی؟ لیکن آج ہم اتنی انگریزی پڑھ گئے کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جا کے انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی انگریزی کیسے بولی جاتی، اتنی انگریزی آ گئی. ارے انگریزی چھوڑیے، جرمن لینگویج گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں ہائی فائی فیس دے کے جرمن سیکھی جا رہی ہے، اس کی خاطر چائنیز آ رہے ہیں تو اب چائنیز سیکھی جا رہی ہے، اتنی مشکل زبان. لیکن انتہائی سائنٹیفک زبان، قواعد و ضوابط پر مبنی زبان، مفت میں سکھانے کے لیے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جو کہ کھلے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ لائن ہے کہ جو کہ ویکنٹ پڑی ہوئی، ہر لائن دنیا بھی اس میں سیچوریشن آپ کو نظر آئے گا، اور مال کے لیے ساری چیزیں ہیں کہ جو کسی کی جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خاص طور موت تو آنی ہے، اسے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونا، لہٰذا یہ ہے کہ یہ جواب کیا بن پڑے گا؟ کیا یہ ہم کہہ سکیں گے ہماری زبان عربی نہیں؟ یا دوسرا لے میں ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے وقت نکالیں قرآن کو سیکھنے کے؟ تو پھر ہم ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، یہ جو ای میلز آتی ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت ہے کہ نہیں ہے، اس کو ریپلائی کرنے کے لیے وقت ہے کہ نہیں، فیس بک، ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، واٹس ایپ، اس پر میسیجز پڑھنا، اس کا ریپلائی کرنا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایک نوجوان آج کس طرح سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ پر اپنے میسج ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، اتنی انگلیاں تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہے. کہاں کہاں نہیں ہم گھس گئے، اے آئی ہے کہ جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ آ گیا، کیا کچھ نہیں آ گیا دنیا میں انقلاب، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے کچھ ہم نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے کتاب ہدایت کے طور پر نہیں لیا، ہم نے اس کو اپنا امام نہیں بنایا. اب دیکھیں، میں آخری جو ہمارا موضوع ہے، یعنی ہم نے رمضان کو سمجھا، ماہ نزول قرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ اس کو سمجھا، کچھ باتیں اگلی نشست میں بھی آئیں گی. اب میں اسی بات کے تسلسل میں جو دورہ ترجمہ قرآن کا ٹائٹل ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جانا تو ہر ایک کو ہے دنیا سے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے. یعنی ایک انسان وہ ہے، اللہ معاف کرے ایسی موت سے، ایسے جانے سے کہ لوگ اس کے جانے کے بعد لعنتیں بھیج رہے ہیں اس پر اور کہہ رہے ہوں کہ خس کم جہاں پا، اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے محفوظ کرنا. پھر کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اچھا کام کر کے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گئے، آنکھ بند ہوئی، وہ کام ان کا وہیں پر رک گیا، کوئی اس کو آگے بڑھانے والا نہیں. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سعادت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بعض ایسے کام کر کے گئے کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر کے چلے، اور پھر جیسے وہ گئے، آنکھ بند ہوئی، تو کام جو ہے وہ ساتھ نہیں گیا، کام نہیں رکا، بلکہ وہ اپنے کام کے اعتبار سے پھر بھی زندہ ہے. اور اس میں بلا مبالغہ میں عرض کروں، بغیر کسی طرف داری کے، یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اپنی زندگیوں میں کئی کام کر گئے، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک کام جو کیا دورہ ترجمہ قرآن کے ٹائٹل سے، اور اس کا پس منظر کیا ہے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیجیے. یعنی دو باتیں تھیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں آئیں، اور یہ میں عرض کروں یہ میرا بھی تاثر ہے، ہمارے بعض اساتذہ کے بھی تاثر ہے، یہ جو طور ترجمہ قرآن نماز تراوی کے ساتھ، یہ ایک الہامی کیفیت تھی کہ جو کہ واقعتاً اللہ تعالی نے یہ بات القا کی ہے ڈاکٹر صاحب کے دل پر کہ بھئی یہ دو چیزوں کی کمی ہے کہ جو کہ نماز تراوی میں وہ محسوس ہو رہی تھی. پہلی کیا؟ ابھی ہم نے سمجھا قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ ہدایت. نماز تراوی 20 رکعت میں حافظ صاحب سے ہم سماعت تو کر لیتے ہیں، وہ ایک سنت موقع ادا ہو جاتی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کیا ہی اچھا ایسا ہو جائے کہ بھئی سماعت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن سے ہدایت بھی ملنا شروع ہو جائے، تو کیا کریں؟ ابھی تو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، سماعت قرآن کے بعد 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، یہ جا وہ جا، تو لہذا یہ کہ وہ ہدایت تو حاصل نہیں ہوتی، نہ اکثر و بیشتر سنانے والے کو پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، تو ایک کوشچن مارک لگا. دوسرا کوشچن مارک یہ لگا، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے روز قیامت رب کے حضور. روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فشفے نے فی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. پھر قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا اور سفارش یہ کرے گا کہ مناتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. اور اللہ کے رسول فرماتے فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، روزے کے بھی اور قرآن کے بھی. اب یہاں پر دوسرا کوشچن مار کے لگا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر غور کیا اور مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی قرآن سے ہدایت بھی نہیں مل رہی، نماز تراوی میں سماعت قرآنی سے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کی سفارش تو یہ ہے اس بندے کے لیے کہ جو رات کو نیند قربان کرے اپنے رمضان میں قرآن کے ساتھ. ہم جو تراوی ادا کر رہے ہیں اس میں سوا گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹہ میکسیمم ملیں فارغ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، یعنی سوا ڈیڑھ گھنٹے میں جو عموم میں تراوی ہوتی ہے اس میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ سماعت قرآن سے، نماز تراوی. اب یہ جو سوا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سونا تو کراچی والوں کو اور پاکستان کے باسیوں کو وہ کب ہے؟ رات کو ایک بجے تک، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، جو بھی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اس پر ابھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی چل رہی ہے جی، رمضان مبارک کی راتیں بھی جو ہے وہ برباد کی جائیں گی، اور بھی کچھ رمضان لیگز ہیں کہ جو کہ نوجوانوں کے شروع ہو جاتے ہیں، اتنی قیمتی ساتیں اور بڑا غرق وہ ہو رہا ہوتا ہے کہاں؟ کرکٹ میچز کی نظر ہو رہا ہوتا ہے، یا تو اس کو دیکھنے میں یا کھیلنے میں. ہم رات کو ڈیڑھ دو بجے واپس گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کی محفل سے، یہ تماشے ہم اپنے گلی کوچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قیمتی ساتیں برباد رمضان کھیل تماشوں. پھر فٹ پاتھوں پر جو ہے وہ مختلف گیمز ہیں کہ جو کھیلتے ہوئے لوگ، بڑے بڑے لوگ وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس ہیں کہ جو کہ سج جاتے ہیں، واکس پر نوجوان جو ہے وہ خوش گپیاں ہیں کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا قرآن کے ساتھ ہماری نیند قربان ہوئی رمضان میں؟ نہیں، وہ تو ان تماشوں کی نظر ہم نے نیند ہے کہ جو کہ کی ہے، اور ایک دو بجے پھر جا کے ان تماش، یعنی یہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے نماز تراوی کے بعد قرآن کے ساتھ ہماری نیند نہیں قربان ہوئی. تو لہٰذا یہ کوشچن مارک ہے کہ جو کہ لگا، اور ان دو کوشچن مارکس پر غور و فکر ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے فرمایا تو بھائی کیا کریں کہ قرآن سے ہدایت بھی ملے نماز تراوی میں سماعت قرآنی کے ساتھ، اور نیند بھی کچھ نہ کچھ قربان ہو، ہم قرآن کے ساتھ نیند قربان کریں. تو پھر مشورے سے یہ دورہ ترجمہ قرآن کے ٹائٹل سے الحمدللہ 1984 سب سے پہلے شہر لاہور میں مسجد جامع القرآن انجمن خدام القرآن کا جو وہاں ادارہ ہے وہاں سے اس کام کا آغاز کیا، اور اس کی ترتیب یہ کی کہ ہر چار رکعت سے پہلے یا آٹھ رکعت سے پہلے اس کا ترجمہ تشریح، جو حافظ صاحب سے ہم سننے جائیں گے چار یا آٹھ رکعت میں قرآن، اس سے پہلے اسی پورشن کا ترجمہ، اس کی تشریح، اسے اس آیتوں کا پس منظر، واقعات، اس میں جو ڈیمانڈز ہیں قرآن کی وہ سامعین کے سامنے پہلے رکھ دی جائیں، پھر اسی پورشن کو کھڑے ہو کر حافظ صاحب سے سنیں. تو لہٰذا اب ویل اٹیون ایک بندہ ہے کہ جو وہ ہوگا کہ بھئی یہ باتیں تو میں ابھی سن کے آیا ہوں، تو لہٰذا عربی میں جو بھی الفاظ ہیں اکثر و بیشتر وہ اردو میں مستعمل ہیں، تو ایک اٹیون ہو جاتا ہے بندہ ان آیتوں کے ساتھ، اب اسے ایک لطف ہے کہ جو کہ آ رہا ہوتا. اچھا، جن ساتھیوں نے بھی یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل اٹینڈ کی ہیں، آپ یقین کریں ان سے تبصرے لیں. ایک تبصرہ بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ان محافل میں آئے پہلی دفعہ تو چپک گئے، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیا ہے. تو میں عرض کروں وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کا پزس کرنا، قرآن کا مسخر کرنا اپنے سامعین کو. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. استاد محترم کی ایک کتاب ہے جو کہ اصل میں تو ان کا خطاب تھا، اسے ٹرانسکرائب کیا گیا، قرآن حکیم کی قوت تسخیر. یہ قرآن پزس کرتا ہے، جس طرح سے وہ میگنیٹ ہوتا ہے نا، وہ آئرن پیسز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن پزس کرتا ہے لوگوں کو. دیکھیں حضرت عمر پزس ہو گئے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے نا، ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا کرنے چلے تھے؟ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلے تھے، میان سے تلوار نکال. لیکن یہ ہے کہ پزس کس نے کر دیا؟ کیا سنا؟ قرآن سنا، مسخر کر لیا قرآن، دار اسلام میں داخل ہو گئے، قدموں میں نچھاور کر دیا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ قرآن پزس کرتا ہے. اور میں عرض کروں یہ دورہ تر میں قرآن کی دعوت ہے کہ جو کس وقت میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. پوری زندگی ساتھی کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے, اس کی تشریحات سے نہیں گزر سکے, پوری زندگی نکل گئی. میں عرض کروں 29 دنوں میں, فقط 29 دنوں میں, اور 130 کم و بیش یہ گھنٹے بنتے ہیں, پورے قرآن مجید کے 2 مرتبہ متن سے آپ گزریں گے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. 2 مرتبہ پورا قرآن مجید کا متن ہمارے سامنے آئے گا. ایک حافظ صاحب سے ہم سنیں گے, ایک مترجم بھی ہر آیت ہے کہ جو کہ پڑھے گا, متن پڑھے گا. پھر ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کے ترجمے سے اس کی تشریحات سے گزر جائیں گے, ڈیمانڈز آف قرآن ہمارے سامنے آ جائے گی. اب وہ مقصد ہے کہ جو کہ پورا ہو جائے گا, جو مقصد قرآن ہے, نزول قرآن, ہدایت, وہ ہمیں ملے گی. پھر دوسرا جو کوشچن مارک لگا تھا کہ ہر 4 رکعت سے پہلے ترجمہ تشریح, پھر پوری 20 رکعت, تو مجھے بتائیے اب 1.25 گھنٹے میں فارغ ہوں گے؟ نہیں, اب 4 گھنٹے بھی لگیں گے, اب 5 گھنٹے بھی لگیں گے. ذہن میں یہ آتا ہے یار اتنا طویل پروگرام, اگلے دن جاب پر بھی جانا ہے, تو بہرحال اسی زمین پر ایسے بھی نقشے ہیں کہ جو کہ دیکھیں الحمدللہ, جو بھی ان پروگرامس کو اٹینڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں, کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا اتنی برکت ہے کہ ہم 4-5 گھنٹے یہاں لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ صبح جو ہے وہ جاب پر ہشاش بشاش کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہدایت کے سامان کھولتے چلے جاتے ہیں, اس کے لیے آسانیاں ہیں کہ جو کہ وہاں سے آتی ہیں جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دور ہے ترجمہ قرآن, یعنی یہ ٹائٹل ہے کہ جو کہ بانی تنظیم تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں یہ سلسلے کا آغاز کیا, سب سے پہلے لاہور, پھر آپ کراچی آئے ہیں. 3 سال آپ نے کراچی میں یہ دور ترجمہ قرآن کی محافل کی, پھر الحمدللہ جیسے اور احسانات اللہ نے کیے ڈاکٹر صاحب رحم اللہ پر, ویسے ایک احسان یہ بھی کیا کہ آپ اس کام میں اکیلے نہیں تھے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا لگا ہوا ہے بس, لیکن وہ افراد سازی نہیں کر سکا, افراد کو تیار نہیں کر سکا, لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی اللہ نے سعادت دی کہ ایسے افراد انہیں کی زندگی میں تیار ہو گئے. اور کراچی میں پھر انجینئر نوید صاحب رحم اللہ, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, یہ محلہ تو یعنی کوئی تعارف کے محتاجی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ پودا ہے کہ جو کہ لگا, مختار فاروقی صاحب رحم اللہ کا پودا لگا ہے. کراچی میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور بڑھتے 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 آج 2025 ہے, اور آمدہ جو بھی ماہ مبارک آ رہا ہے اس میں 30 سے زیادہ مقامات پر صرف شہر کراچی میں یہ دولت علم قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرامز ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں الحمدللہ, 30 سے زائد مقامات. پھر صرف شہر کراچی میں نہیں, پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں یہ پروگرامز ہیں کہ جو کہ منعقد کیے جاتے ہیں. ان کی تفصیلات انشاءاللہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ کہاں سے آپ کو مل جائیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی جو بھی وہاں پر لوگوں نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا وہ اس قابل ہوئے, اور اپنے علاقوں کے اعتبار سے انہوں نے پھر خلاصہ مضامین یا دورہ ترجمہ قرآن وہاں پر بھی شروع کیا, اور کئی کئی زندگیاں تبدیل ہوئیں. میں صرف چند مثالیں آپ کو دوں. ایک صاحب وہ دورے میں آئے, دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا, قرآن کے احکامات, خاص طور پر سود, پورا ان کا کاروبار سودی نظام پر تھا. انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی کہ جس میں سود کی جو برائی ہے, شناعت ہے, وہ بیان ہوئی, اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ, وہ آیت ان کے سامنے آئی. انہوں نے فیصلہ کیا اسی وقت کہ میں اپنے کاروبار سے اب سود کو جو ہے وہ باہر نکالوں. انہوں نے اس فیصلے کو عملی جامع پہنایا, آسمان سے پاتال پر آئے ہیں, لیکن زندگی میں ایک انقلاب ہے کہ جو کہ برپا ہو گیا, اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, اس سے وہ محفوظ ہو گیا. ہماری بہن باپردہ, کیونکہ خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے اس میں شرکت کا محرم کے ساتھ, تو ایسے بھی مثالیں ہیں. ایک خاتون آئی ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں, انتہائی ماڈ, بے پردہ, دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا, سورہ نور, سورہ احزاب کے احکامات, شرعی پردے کے احکامات جب وہ ان کے سامنے آئے دورہ ترجمہ قرآن میں, اندر ہیں قرآن سن رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اپنے شوہر کو فون کرتی ہیں کہ مجھے ابایا چاہیے اسی وقت, لا کے دو, فلاں سے منگواؤ, کہتے ہیں حیرت ان کو ہوتی ہے کہ کیا مطلب کیا ہے. اور یہ ہے کہ وہ ابایا ہے کہ جو کہ منگوایا جاتا ہے اندر وہ ابایا کر کے اور پھر وہ باہر نکلتی ہیں. یعنی یہ مثالیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقویت پہنچانے والے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں. یہ جو 31 سے زائد مقامات پر شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں یہ جو بھی دورے کرنے والے ہیں مترجم مدرس, یہ بھی اکثر و بیشتر اسی دورے پر میں قرآن سے متاثر ہو کر اور سیکھ کر پھر وہ رجوع القرآن کو, یہ اصل میں سنگ ہائی میلز ہیں مائل سٹونز ہیں رجوع القرآن تحریک کے جو ڈاکٹر صاحب نے شروع کی, اس میں رجوع القرآن کورس ہے جو عید الفطر کے 15 دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے. اسی طرح یہ دورہ ترجم قرآن ہے, حلقہ ہے دروس قرآنی ہے محاذات قرآنی, یہ سارے رجوع القرآن تحریک کے یہ مائل سٹونز ہیں. اور یہ رجوع القرآن تحریک کیوں ہے ڈاکٹر صاحب نے جو شروع کی آخری بات, اس کی وجہ یہ ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے رحم اللہ, یہ اپنے اسلاف کے کام کو جو ہے وہ زندہ کیا. اسلاف نے جو امت کی زبوحالی ہے جو ڈیکلائن ہے جو اس کا زوال ہے اس کی وجوہات پر غور کیا ہے, تشخیص کی ہے, ڈائگنوز کیا ہے, اس کا علاج بتایا. جیسے 14 سال پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع باخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو روح جدا فرمائے, اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. یہ تشریح کس نے فرمائی؟ 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے. آج ہماری زبوحالی کی وجہ سمجھ میں آ گئی, وہ کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا. علامہ اقبال جواب شکوہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. کوئی اکنامک کرائسس نہیں بتایا علامہ اقبال نے کہ تمہاری جو ذلت و نکبت ہے وہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے, نہیں, قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ امت کی زبوحالی پر غور کرتے ہیں مالٹا کی اسیرے میں اور کہتے ہیں کہ آپس کے مسئلے کے اختلافات اور قرآن کا ترک کر دینا یہ امت کے ڈیکلائن کا سبب ہے. مفتی محمد شفیع رحم اللہ فرماتے ہیں دارالعلوم کرنگی کے بانی کے شیخ نے دو باتیں کہی ہیں, میرے نزدیک بات ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن کا ترک کر دینا. تو یہ کوئی نیا کام نہیں کیا استاد محترم نے ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے, یہ اسلاف کے کام کو زندہ کیا. رجوع الی القرآن تحریک قرآن کو چھوڑنے کے سبب سے آج امت ذلیل ہے, اور یہ قرآن ہی کی طرف رجوع کرے گی تو جو ہے وہ عروج پائے گا. یہ ہے اس کا اصل حل. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین, بس بات ختم کر رہا ہوں, جن کو شہید کیا گیا مولانا اسلم شیخ پوری رحم اللہ, ذہنوں میں آپ کی وہ ان کی تصویر بھی آگئی ہوگی, ان کو شہید کیا گیا مولانا اسلم شیخ پوری رحم اللہ. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ آج ہمیں ایک ڈاکٹر نے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اور جتنا بھی یہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کا جو بھی یہ سنگ ہائے میل ہیں, یہ دورہ فرمے قرآن ہو اور اسی طرح سے رجوع القرآن کورسز ہوں, اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر ہے کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کو وہ فرمائے جاری فرمائے, یہ سلسلہ ہے کہ جو کہ جاری ہے. میں آپ سے یہ التماس کروں گا زندگیوں میں یہ انقلاب برپا کرنے والا یہ رمضان اور یہ دورہ ترجمہ قرآن, خدا کے لیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اسے شاپنگ سینٹر سے نظر نہ کریں, انہیں رمضان لیگ اور کرکٹ میچز دیکھنے یا کھیلنے کی نظر نہ کریں. بڑے کام ہے کہ جو کہ ہمیں امت کو جو ہے وہ کرنے مسلمان کو, آج پوری ذلت رسوائی کی وجہ یہ قرآن کو ترک دینا, اس قرآن کے مہینے سے نزول قرآن کے مہینے میں قرآن سے جو ہے وہ جڑیں اور یہ دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کریں کل وقتی جز وقتی جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق. اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعتاً اس سے آپ مستفید بھی ہوں گے اور بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اپنے خواتین کو بھی جو ہے وہ اس میں باپردہ شرکت کرائیے, محرم کے ساتھ شرط ہے, ان کی شرکت اکیلے نہ بھیجیے, جو رات گئے واپسی کا معاملہ ہوتا ہے, تو محرم کے ساتھ یہ شرط کے ساتھ وہ آئیں گی باپردہ آئیں گی شرکت کریں. اور اپنے بچوں کو بھی, یعنی بعض ہمارے سینٹرز ہیں کہ جہاں پر مینجمنٹ کی طرف سے اگر چھوٹے بچے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ان کی انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے, مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے انہیں انگیج کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑوں کو قرآن سننے دیں ترجمہ سننے دیں, اور دین کی کچھ باتیں ہیں کہ جو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے انہیں انہیل کر دی جاتی. لہٰذا یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بعض جگہوں پر جہاں بھی پاسبلٹی ہے وہ مینجمنٹ ہے کہ جو یہ اس طرح سے بھی ان کو انگیج کر رہے ہو. بڑے بچے ہیں کہ جو کہ قرآن سنتے ہیں, اور اگر نوجوان یہاں موجود ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دورہ تر میں قرآن میں اپنا ایک مصحف اپنی ایک نوٹ بک پین کے ساتھ لے کے بیٹھے, اور یہ 29 دنوں میں بڑی قیمتی باتیں آئیں گی, اسے نوٹ کریں. انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چنا دائی قرآن کی حیثیت سے تو انشاءاللہ یہ باتیں نوٹنگ کی بھی وہ کام آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ماہ مبارکہ تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے. اس ماہ مبارکہ کی جو اصل عظمت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ ابھی نشست میں بھی آئیں گی استقبال رمضان کے موضوع کے تحت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً آخری سانس تک اپنے دین کی قرآن مجید کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے, اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں باعث شفاعت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.